أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود آیت نمبر 25-49. آج کا جو سبق ہے نوح علیہ السلام سے متعلق ہے سارا. اس میں پہلا جو رکوع ہے اس کے اندر ہم نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کو دیکھیں گے, اور دوسرے رکوع میں نوح علیہ السلام کی قصے کا ایک ایسا پہلو ہم دیکھیں گے جو دوسری جگہوں پہ اس طرح سے ہم قصص الانبیاء میں نہیں دیکھتے, کہ کیا ان کی فیملی کے ساتھ, ان کے خاص طور پہ بیٹے کے ساتھ کیسا معاملہ رہا. اور جب بھی یہ قصہ میں پڑھتی ہوں اس وقت بہت ہی زیادہ ٹچنگ قصہ ہے, اس لیے کیونکہ ایز پیرنٹس ہم میں سے جتنی بھی مائیں بیٹھی ہیں, جب کوئی ماں اس قصے کو سنے گی تو اس کے دل پہ ظاہری بات ہے ایک تشویش, ایک فکر, ایک پریشانی اپنی اولاد کے لیے ہو جاتی کہ اللہ کے ہاں کون سی چیز مقبول ہے, اور ایک فکر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کس طرح سے ایسے چھوڑ کے جائیں دنیا میں کہ وہ ہمارے بعد بھی اللہ کے فرما بردار ہی رہے ہمیشہ. بہت ہی سب کے لیے ایک عبرت کا یہ قصہ ہے. ہم دیکھتے ہیں پہلے نوح علیہ السلام کی کہانی کو. بہت ساری صورتوں میں نوح علیہ السلام کا قصہ آ چکا ہے, مگر یہاں پہ ظاہر ہے ایک ڈفرینٹ طرح سے. یہاں سے آپ دیکھیں گے اس صورت میں قصص الانبیاء کا آغاز ہوتا ہے, اس کے بعد آپ انبیاء کے قصے دیکھیں گے. اور یہ قصے آپ کو ہسٹری کی بکس میں نہیں ملیں گے, یہ صرف وحی سے مل سکتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا, البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو, الی قومی ہی طرف اس کی قوم کی. وہ کیا پیغام لے کر آئے تھے؟ انی لکم نذیر مبین, بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کا اصل نام نوح نہیں تھا, ان کا نام تھا عبد الشکور, لیکن بہت زیادہ اللہ کے آگے رونے والے تھے, گڑ گڑانے والے تھے, اسی سے ان کا نام نوح پڑ گیا. بہت رونے والے اللہ کے آگے. نوحہ اسی سے ہے نا, نوحہ کرنا. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے وارننگ دینے کے لیے آیا ہوں. ہر پیغمبر بشیر اور نذیر ہے, لیکن یہاں پہ صرف کہا گیا نذیر و مبین, اس لیے کہ جو قوم کے حالات تھے, جو قوم کی جس طرح کی اعمال میں مبتلا تھی, تو ان کے لیے نذیر کی ضرورت تھی جو ان کو آ کے ڈرائے کہ اس عمل کا انجام کیا ہوگا. اور پیغمبر, ہر پیغمبر اپنی قوم کی طرف ہی آتا ہے, قومی ہی ہے نا, اس کی قوم کی طرف, یعنی انہی میں سے اٹھایا گیا. یعنی ایسے نہیں کہ باہر سے کوئی آتا تھا کوئی تبلیغ کرنے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے, انہی میں سے ایک بندے کو کھڑا کیا جاتا تھا پیغمبر بنا کے. تو پیغمبر, آپ کو اس سے پتا چلتا ہے کہ جب نذیر و مبین ہوگا تو کس قسم کی بات کرے گا پیغمبر؟ اور یہ نہیں کہے گا کہ بھئی تم جنت میں چلے جاؤ گے اور ان کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہے, بس تم فکر نہ کرنا, تم بس پار ہو گئے, بس تم میرا دامن تھام لینا, اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا. کھلم کھلا بتاتا ہے, کھلم کھلا وعید کی باتیں کہ ان کاموں کا انجام کیا ہوتا ہے. وہ کوئی شوگر کوٹنگ کر کے نہیں دیتا, نذیر و مبین ہے, کھل کے بتانے والا. اور کیا بتاتے تھے, کیا پیغام تھا ان کا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ, سب سے بڑا پیغام جو ہر پیغمبر نے دیا کہ یاد رکھو عبادت کے لائق اور کوئی ذات نہیں ہے سوائے اللہ کی, تم صرف اللہ کی عبادت کرو, وہی ہے عبادت کے لائق. انشاءاللہ تعالی سورہ نوح پوری ایک سورت ہی نوح علیہ السلام کی پوری تبلیغ کے اوپر ہی ہے, ان کی پوری لائف کے اوپر. لیکن تھوڑا سا یہاں پہ اتنی بات آپ کو بتا دوں کہ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے 950 ایئرز تک اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کی, اور ان کی قوم شرک میں مبتلا تھی. نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان کوئی کہا جاتا 10 قرنوں کا, 10 سینچریز کا, اور بعض جگہ پہ اور بھی اقوال ہیں اتنا فاصلہ تھا، یعنی کافی صدیوں کا فاصلہ تھا، پہلے سارے لوگ توحید کے اوپر تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، آہستہ آہستہ کیسے شرک شروع ہوا تھا کہ لوگوں نے اپنے جو نیک لوگ تھے وہ جب فوت ہو گئے تو پہلے ان کی قبروں پہ جانا شروع کیا، ان کی تصویریں بنانا شروع کر دیں، پھر اس کے بعد تصویروں سے بھی آگے پہنچ گئے کہ تصویر بھی ایک وہ چیز ہوتی ہے، ہم کیوں نہ ایسے ایک پتھر کی چیزیں بنا لیں تاکہ یہ ہم ان کو دیکھیں، اور یعنی ان سے ہمیں اللہ یاد آئے گا، کیونکہ یہ نیک لوگ تھے نا، تو ان کی پہلے تو تعظیم شروع ہوئی۔ اصل پہلے لوگ پوجا نہیں شروع کر دیتے، پہلے اتنی تعظیم، تعظیم میں غلو ہوتا ہے، ایگزیجریشن اتنی کر دیتے ہیں، اتنی کہ پھر ان کو خدا کے برابر ہی کر دیتے ہیں۔ تو شروع میں تو کچھ ایسی مسئلے نہیں تھے، بس وہ نیک لوگ ہیں، ٹھیک ہے، فوت ہو گئے ہیں، ان کی بڑی تعظیم ہے، ان کی قبروں پہ جا رہے ہیں، ان کی تصویریں بنا رہے ہیں، یہ کر بھائی یہ ہمیں خدا تک پہنچانے والے تھے، ان کی وجہ سے ہم اللہ تک پہنچے، ان کو دیکھ کے ہم نیک عمل کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوا، جب اگلی نسلیں آنے لگی، انہوں نے تو ان کی پوجا ہی شروع کر دی، پھر ان کی عبادت شروع کر دی۔ تو جو سٹارٹ ہوتا ہے نا شرک، شیطان اس طرح کراتا ہے کہ پہلے اس کو بے ذرا سی چیز لگ رہی ہوتی ہے کہ نہیں نہیں اس میں کیا بات ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم تو صرف یہی کر رہے ہیں نا۔ لیکن جب ایک رسم پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد اگلی نسلیں آتی رہتی ہیں تو ان میں شرک شروع ہو جاتا ہے۔ آج بھی کئی کام ایسے ہیں جو لوگ یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ یہ تو بے ذرا سی، کہ نہیں اس میں کیا بات ہے نا، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن اسلام شرک کا، جو شرک تک پہنچنے کی بات نہیں، جو شرک کا راستہ ہے نا اس کو بھی بند کر دیتا ہے، شرک کے راستے کو بھی۔ اس لیے کیونکہ وہ جو راستہ شرک تک لیڈ کر لے، جو انسان اس پہ چل گیا، اینڈ اپ کس پہ کرے گا، شرک پہ۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ لوگ کس طرح سے شرک تک پہنچے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نہیں تو اس میں کیا بات ہو گئی، اس میں کیا ہو گیا، جب ہم دوسروں کے کلچر لیتے ہیں، جب ہم کرسمس منا رہے ہیں، جب ہم ویلنٹائن منا رہے ہیں، جب ہم نیو ایئر منا رہے ہیں، جب ہم گھر میں لا کے کرسمس ٹری رکھ رہے ہیں، ہم گھر میں سینٹا بن رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، آج وہ بڑا بے ذرا سا لگ رہا ہے آپ کو، ایسے لگتا ہے کہ نہیں نہیں اس میں کون سی بات ہے۔ لیکن وہ آج آپ کی اولاد جب دیکھتی ہے نا، کل وہ کچھ اور شروع کر دیں گے، ان کے بچے پھر آگے کچھ اور شروع کر دیں گے، اور اللہ نہ کرے کہ یہ چیز شرک تک لے جائے۔ ان دروازوں کو بند کر دیا گیا، کیوں تصویر بنانا، کیوں بت گھر میں رکھنے، کیوں ناجائز ہیں، ہم تو ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں۔ اللہ کو پتا ہے کیوں منع کیا گیا، لوگوں میں اس طرح سے شرک پھیلا تھا، کوئی قومیں ایسی گزری ہیں جن میں اسی طرح شروعات ہوتی ہے کہ بے ضرر ہے، وہ سو واٹ، اور اس کے بعد کرتے کرتے آگے آپ کے بچے کہیں گے کہ نہیں ہمارے ماں باپ بھی ایسے کرتے تھے، پھر وہ اس سے آگے بڑھ جائیں گے، پھر اس سے آگے بڑھ جائیں گے، تو پھر اس کے بعد کوئی چیز بھی، ہر چیز ہی بے ضرر سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اینڈ اپ شرک پہ کر لیتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت کیا ہے، کمال الحب و کمال الذل۔ کمال الحب، اس کی ڈیفینیشن لکھ لیں، یعنی محبت کی انتہا، اور کمال الذل، ذلت ہم نے ابھی پڑھا ہے نا، یعنی عاجزی کی انتہا، انسان اپنے آپ کو ذلیل کر دے اللہ کے آگے، انتہائی بچھ جائے، جھک جائے، اور محبت کی انتہا کے ساتھ، یہ ہے عبادت۔ واقعی ہم عبادت کرتے ہیں، عاجزی ہو، لیکن عاجز تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بہت ٹائرنٹ، کوئی بڑا ظالم حکمران ہے، اس کے آگے بھی لوگ عاجز ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں کمال الحب نہیں ہوتا، محبت کی انتہا نہیں ہوتی۔ اللہ کی عبادت جب ہے نا، عبادت جو لفظ ہے، اس کے اندر محبت کی بھی انتہا، ایاک نعبد جب آپ کہتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں آپ، اللہ میں یعنی تیرے آگے بالکل پست ہو گئی، ذلیل ہو گئی، اور ایاک صرف اور صرف میں تجھ سے محبت کرتی، صرف اور صرف تیری محبت کی انتہا جس میں، وہ ہے عبادت۔ اور انہوں نے کیا کہا، دوسری بات، انی بے شک میں اخاف ہوں، میں ڈرتا ہوں، کس بات سے، علیکم تم پر، یعنی تمہارے بارے میں، کس چیز سے، عذاب یوم علیم، عذاب سے دردناک دن کے، یہ دو باتیں تھیں نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا خلاصہ سمجھ لیں, ایک سمری کر دی گئی. ایک اللہ کی صرف عبادت, اور دوسری دن سے آپ نے دیکھا یہاں پہ ایک بات ڈفرینٹ جو آئی ہے. پہلے ہم کیا پڑھتے رہے, عذاب علیم پڑھتے رہے نا, یہاں پہ کیا عذاب یوم علیم, عذاب کی صفت نہیں آئی یہاں پہ علیم, حالانکہ صفت تو عذاب کی ہے نا, عذاب ہوتا ہے جو دردناک ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ کیا آئی, دن دردناک ہوگا, اس دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اللہ اکبر, دن بھی کوئی دردناک ہو سکتا ہے. ہاں جب دیکھیں ہم کہتے ہیں نا خوشی کا دن ہے یہ بڑا غم کا دن ہے میرے لیے, بڑے دکھ کا دن ہے میرے لیے, تو وہ دن تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے عام دن ہوتے ہیں, کوئی اور تو نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یہ دکھ کا دن ہے. اینا آپ کیوں کہہ رہے تھے کہ آپ کے لیے وہ دکھ کا دن بن گیا, ورنہ ویسے ہی سورج نکلا ویسے ہی شام کو غروب ہوا, تو کیا ڈفرنس ہے. نہیں, کئی دن ہی ہو جاتے ہیں جو کسی کے لیے دردناک ہو جاتے ہیں, تو یعنی وہ دن تم پہ بہت شدید ہوگا. اور واقعی جس کو اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ یوم علیم ہے, تو پھر وہ کس قدر مشکل دن ہوگا, وہ کتنے درد کا دن ہوگا, وہ کس قدر گھبراہٹ کا دن ہوگا. اور جو ہم اس کی تفسیر پڑھتے بھی ہیں, جب ہم اس حدیث میں اس دن کو دیکھتے بھی ہیں, تو شروع سے لے کے جب تک انسان جنت میں داخل نہ ہو جائے گا, اس وقت تک یہ دن مشکلات پہ مشکلات, ایک مرحلہ گزرے گا تو دوسرا, کہیں آپ دیکھیں کہ قبروں سے اٹھنے کا مرحلہ, کہیں پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مرحلہ, کہیں پہ وہ جب سورج قریب ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں سوا نیزے پہ, وہ واقعی وہ ٹرو ہے بات, اس طرح قریب ہوگا کہ پسینوں میں لوگ شراب ہوں گے. ابھی تو حساب کتاب شروع ہی نہیں ہوا, ابھی حساب کتاب کی نہیں باری آئی, ابھی تو ویسے ہی کھڑے ہیں. وہ کتنا درد والا ہوگا, ہمیں تو یہاں پہ ایک چونٹی بھی کاٹ جائے تو ہمیں تکلیف ہے, اور بجلی چلی جائے تو ہمیں تکلیف ہے, اور ہمیں اتنا بڑا ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. وہ کیسا دن ہوگا جب سورج ہی اتنی قریب ہوگا, کس کے پاس اے سی ہوگا, اور کس کے پاس پنکھے ہوں گے, اور کس کے پاس کون سی چیزیں ہوں گی جو اس کو برف والے پانی ہوں گے, یا کیا ہوگا جو اس وقت اس کو تسکین دے. تو وہ بہت درد والا دن ہے. اور اس کے بعد جب حساب کتاب شروع ہونا, تو اس سے زیادہ بڑا درد کا کیا مرحلہ ہو سکتا ہے انسان کے لیے کہ پوری زندگی کا کچا چھٹا اس کے سامنے کر دیا جائے. اور اس کے بعد بھی صرف اتنا ہی نہیں, اب پار ہوں گا یا نہیں یہ کتنی بڑی بات ہے, اور پار نہ ہوا فیل ہو گیا تو پھر انجام بھی سامنے ہی نظر آ رہا ہوگا, وہ جہنم کھڑی ہے. اس سے بڑا درد کا دن کیا ہوگا کہ جب سب سجدے میں جھک جائیں گے اللہ کے آگے, اور اپنی نجات مانگیں گے اللہ سے, نفسی نفسی کی پکار ہوگی اور اس کا شور ہوگا. اور اس سے بڑا کیا دن ہو سکتا ہے, جب اعمال نامے جب ڈسٹریبیوٹ ہوں گے تو کس ہاتھ میں میرے اعمال نامہ جائے گا, وہ کتنا درد ہوگا اس چیز کا. یہاں پہ لوگ چھوٹی سی ٹینشن, چھوٹی اب ہم اس کو چھوٹی کہیں گے لیکن ان کے لیے ظاہر ہے بڑی ہی ہوتی ہے, کاروبار کی ہے یا اور چیزوں کی, اس کے اوپر ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں لوگوں کو, اس کے اوپر اینگزائٹی اٹیکس ہو جاتے ہیں, اس کے بعد نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. وہاں پہ کسی کا نہیں نروس بریک ڈاؤن ہونا, اور نہ ہی کسی کو ہارٹ اٹیک ہونا, حالانکہ کتنا درد کا اور سختی کا دن ہوگا. یہ سختیاں تو کچھ بھی سختیاں نہیں, استغفر اللہ. اور وہ دن کیا دن ہوگا وہ, کہ جب پل قائم کر دیا جائے گا جہنم کے اوپر, اور اس کے اوپر سے گزر کے پار جانا ہوگا تبھی جنت میں پہنچ سکتے. تو کون ہوگا جو اس کے اوپر سے پار ہو جائے, اور کون ہوگا جو اندر جہنم میں گرتا جائے گا. وہ دن جب اندھیرا کر دیا جائے گا اور نور تقسیم ہو رہا ہوگا, اور پتہ نہیں ہوگا کس کو نور ملتا ہے اور کس کو ملتا ہی نہیں, اور کس کا نور قائم رہتا ہے اور کس کا نور ہی بجھ جاتا ہے. اس سے زیادہ بڑا دن درد کا کیا ہوگا. ہم یہاں کی دردوں کے اوپر, یہاں کی تکلیفوں کے اوپر, یہاں پہ پریشانیوں پہ کتنا شور مچاتے ہیں, لیکن جس کو یاد رہے وہاں کا درد, تو واقعی یہ درد تو بہت چھوٹے نظر آتے ہیں. پھر یہ تو انسان کو لگتا ہے یہ تو کوئی درد ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی تکلیف ہی نہیں, یہ تو پریشانی ہی نہیں ہے. جس کو ادھر کی پریشانی لگ جانا, اس کے لیے ہر دنیا کی پریشانی آسان ہے اور ہر دنیا کا غم ہلکا ہے. اور جس کو وہاں کی پریشانی بھول جائے, اس کے لیے یہاں پہ ہر ہر چھوٹی چھوٹی چیز بھی, یعنی اتنی سی بات بھی کہ آج ہمارے پاس بجلی نہیں ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہو جائے گی. اور آج ہماری نوکری چلی گئی تو یہ بھی اتنی بڑی بات ہو جائے گی کہ اس سے بڑا غم ہی کوئی نہیں. جس کو وہاں کے غم لگ جائیں, اس کے لیے تو یہ غم کیا غم ہے. اللہ ہمیں وہاں کے غم لگا دیں, کہ ہم وہاں کی ان درد کو سوچ کے اور یہاں آج اپنی زندگی کو سدھار لیں، نہ کہ یہیں پہ غموں پہ روتے رہیں. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مسنون دعاؤں میں دعا ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک، آپ دیکھیے گا مسنون دعاؤں میں اس میں کیا ہے، ولا تجعل الدنیا اکبر همنا، اللہ اس دنیا کو میرا سب سے بڑا غم نہ بنا دے. اتنی پیاری یہ بات ہے کہ یعنی میں یہی کے لیے جیتی مار رہی ہوں، ہائے گھر ہو جائے، ہائے کپڑے ایسے ہو جائیں، ہائے نوکریاں ایسی ہو جائیں، ہائے فلاں ایسی ہو جائے، پروموشن ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، یعنی یہی کے غم میں جو اس کو دن رات کھائے رہتے ہیں، اس کو آخرت کے غم کی تو فرصت ہی نہیں. اللہ اس کو میرا سب سے بڑا غم نہ بناتے. تو وہ یوم علیم ہے، دردناک دن ہے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا سرداروں نے، کون سے سردار؟ جو اس کی قوم میں سے تھے. اور وہ کیسے تھے؟ جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے نئی بات مانی نوح علیہ السلام کی. ما نراک، ہم نہیں دیکھتے تجھ کو اے نوح، مگر کیا، مگر کیسا؟ بشرم مثلنا، یہ تو بھی ایک انسان ہی ہے ہمارے جیسا، تمہارے اندر کیا ایسی خاص بات ہے؟ استغفر اللہ. یعنی وہ کہتے تھے کہ یعنی تم کون سا کوئی فرشتہ ہو، تم کون سا کوئی ایسی چیز ہو، کوئی مافوق الفطرت چیز ہو کہ ہم تمہاری بات کو مانیں، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو جیسے ہم ہیں. یعنی ان کے لیے یہ تھا کہ نبی یا کوئی نذیر مبین، اگر اللہ کی طرف سے کوئی آیا ہے ہمارے پاس پیغام لے کے، تو اس کو تو کوئی ایلین چیز ہونا چاہیے یا کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جو آسمان سے اترے، تو تم تو ہمارے جیسے ہی ہو، تمہارا کیا ہے؟ اپنی ان کی اپنی قوم میں سے ہوتے تھے نا، تو اس لیے ان کو کوئی بگ ڈیل نہیں لگتی تھی کہ یہ کون سی ایسی کوئی تم خاص لے کر آ گئے ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بتایا کہ کیوں نہیں ہم نے فرشتہ اتارا. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ اتار دیتا نا، فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتا اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا، وہ کوئی کام کرتا، عبادت کے کام کرتا، دوسرے نیک اعمال کرتا، تو انسانوں نے تو ایکسکیوز پکڑ لینا تھا، بھی یہ تو فرشتہ ہی، یہ تو کر سکتا، ہم کہاں کر سکتے ہیں. اور انسان کو تو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، غم ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، شہوت ہوتی ہے، اس کے کئی اس کے ساتھ چیزیں اس طرح کی لگی ہوئی ہیں. فرشتہ تو ان چیزوں سے سب سے بری ہے، نہ اس کو غم ہے، نہ غصہ ہے، نہ اس کو کوئی اور چیزیں ایسے بھوک پیاس ان چیزوں میں سے وہ کوئی چیز کو بھی نہیں محسوس کرتا. تو لوگوں نے کہنا تھا اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے، اس کو کیا پتا، اس کو تو پتا ہی نہیں کہ ہمارے پر کیا گزرتی، تو یہ کیا جانے یہ کیا ہوتا ہے غم، اس کو کیا پتا کہ خوشی کیا ہوتی ہے جس میں ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اس کو تو خوشی کا پتا ہی نہیں، اس کو تو بھوک کا پتا نہیں وہ ہوتی کیا ہے جس کی وجہ سے ہم حرام کھانے لگتے. تو فرشتہ وہ عمل نہیں کر کے دکھا سکتا تھا، فرشتہ بتا نہیں سکتا. پھر وہ جیسی عبادت کرتا، لوگوں نے کہنا تھا ہم تو ایسی کر ہی نہیں سکتے، آخر یہ تو فرشتہ، ہم کہاں اس کے برابر ہو سکتے. تو فرشتہ اٹ کڈ ناٹ بی اے رول ماڈل. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان ہی بنا کے بھیجا تاکہ تم اس کو فالو کر سکو، کہ دیکھو یہ تمہارے جیسا ہی تو انسان ہے، اگر یہ کر سکتا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو. اور دوسرا انہوں نے نمبر ون، یہ ان کا اعتراض تھا. نمبر ٹو، وما نراک اتبعک الا الذین هم ارادلون بادی الرائی، کیسا ان کا اعتراض ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ تجھے تیرے فالوور جو ہیں، جو اتبعک، جو تجھے فالو کر رہے ہیں، مگر وہ لوگ ہیں، لذینہ ہوں، وہ کیا لوگ ہیں، ارادلونا، حقیر لوگ، کمی کمین لوگ، غریب لوگ، یہ تو غریب سے لوگ ہیں جو تمہیں فالو کر رہے ہیں. یہ بھی کوئی اعتراض ہے بھلا کرنے والا، کہ تم نے پیغام کو دیکھنا ہے یا تم نے فالوورز کو دیکھنا. جیسے آج لوگ اسلام کو نہیں دیکھتے، وہ اس کے فالوورز کو دیکھ کے اسلام کو جج کر رہے ہیں. جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے میسج کہاں سے، وہ کہتے ہیں یہ تو اتنے برے لوگ ہیں، یہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، اسلام برا ہی ہوگا. حالانکہ اسلام برا نہیں ہے، اس کے فالوور برے ہیں. تو فالوور کو دیکھ کے آپ میسج کو تو نہیں وہ کر سکتے کہ میسج کیا. اور دوسرا، ہم یہ اتنی بڑی بات اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی سائیکی کیسی تھی، وہ کس قسم کے لوگ تھے، جو ملا تھے نا، ظاہر ہے سردار تھے. اب سردار ہونے کی وجہ سے ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا، کہ وہ لوگوں کو، جو غریب لوگ تھے، ان کو حقیر سمجھتے تھے، ذلیل سمجھتے تھے، لوور کلاس، جس کو ہم، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے مجھے بھی کہ میں یہ لفظ بھی بول رہی ہوں، لیکن ہمارے ہاں بہت گھٹیا قسم کے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں نا تھرڈ کلاس، تھرڈ کلاس لوگ ہیں. حالانکہ ہم ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. جو یہ الفاظ ہیں نا یا حقیر یا کمی لوگ ہیں, یہ الفاظ اگر کوئی یوز کرتا ہے کسی کے لیے تو وہ اپنا مائنڈ بتا رہا ہے کہ اس کے مائنڈ میں اپنا آپ کتنی بڑی چیز ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم تکبر نہیں کرتے, یہ کیا تکبر نہیں ہے کہ آپ کو لوگ کیڑے مکوڑے لگتے ہوں, آپ کو لوگ لگتے ہیں کہ یہ کیا لوگ ہیں, یہ کیا چیز ہیں. یعنی ہمارا سٹینڈرڈ تو اوپر ہے, تو یہ کس سٹینڈرڈ کے؟ صرف اس لیے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے اس لیے وہ تھرڈ کلاس لگتے ہیں, اس لیے وہ کمی لگتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور کون تھے؟ یا یوزلی پیغمبروں کے فالوور کون ہوتے ہیں؟ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ جس وقت ابو سفیان جو تھے, اس وقت تو مسلمان نہیں ہوا تھا ابو سفیان, تو اس وقت جب ہرقل کے دربار میں اس کو بلایا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا تھا, تو ہرقل نے اس سے سوال کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, کیونکہ یہی وہاں پہ ٹریڈنگ کے لیے آیا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا تھا ہرقل کے نام, تو اس نے جسٹ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ یہ کون ہے جس نے, واقعی وہ پیغمبر ہے جس نے مجھے یہ خط بھیجا. اس نے کہا یہاں پہ کوئی عرب میں سے, وہاں سے, اس جگہ سے کوئی آیا ہے تجارت کے لیے. تو یہ ابو سفیان اپنے لوگوں کے ساتھ آیا ہوا تھا, تو اس نے پوچھا ابو سفیان سے کہ اس کے فالوورز کون ہیں, کیا کوئی غریب پسماندہ سے کمزور سے لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں بس اس کے تو بس کمزور سے پسماندہ سے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں. تو ہرقل نے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا ہمیشہ رسولوں کی پیروی پسماندہ اور کمزور لوگ ہی کیا کرتے ہیں, یعنی جو تنگ دست مفلس ہیں, مالدار نہیں ہیں, جن کو معاشرے میں گھٹیا اور چھوٹا اور نیچ سمجھا جاتا ہے, حالانکہ اللہ کے نزدیک بلندی برتری اور عظمت مال کی وجہ سے نہیں ہوتی یا آپ کے خاندانوں کی وجہ سے نہیں ہوتی. اللہ کے نزدیک تو پتہ ہے آپ کو فقر اور افلاس مال و دولت سے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اسی تعلیم کے ساتھ بھیجا کہ وہ دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی طرف رغبت دلائیں, دنیا کی مال و دولت کی کمی اور اس کو ایک تان نہ بن جائے. نبیوں کے لیے وہ بھی بعض دفعہ تان بن گیا, کیونکہ تانا بن گیا کہ تمہارے پاس کون سے خزانے ہیں, تم کون سے کوئی امیر انسان ہو, کیونکہ وہ تو ہر ایک چیز اسی طرح تولتے تھے نا. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اللہ اکبر, حضرت عائشہ نے جب پوچھا تھا یا رسول اللہ اس دعا کا کیا وجہ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں رکھنا, مجھے مسکینی میں قیامت کے دن مسکینوں کی جماعت میں سے اٹھانا, تو آپ نے فرمایا مسکین جو ہیں مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اے عائشہ تم مسکین کو رد نہ کرنا چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی ہو, یعنی اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا. اے عائشہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کو قریب رکھو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اپنے قریب رکھے گا. معذرت کے ساتھ ہمارے تو اتنے ایلیٹسٹ ذہن ہیں کہ ہم تو غریبوں کو وہ جو تارد کی آج بات آ رہی ہے, پرے پرے دور ادھر, ہمارے صوفے پہ نہ بیٹھنا, نیچے بیٹھو. تمہاری کیا مجال کے ہمارے صوفے میں ہمارے برابر بیٹھو گے اور ادھر کھڑے ہو ذرا دور ہو کے, بدبو ان کی اتنی ہے. غریبوں کی بستی میں جانا یا ان کی یا جو کمزور جو معاشرے کے کوئی, آپ سوچیں ذرا, آپ کے ڈرائیور ہیں, آپ کی صفائی والی کام والی ہیں, آپ کی کوئی اور ہو جو آپ کے گھروں میں کام کرتی ہوں, کیسا دیکھتے تھے ان کو؟ اب یہاں پہ تو شاید نہیں ہوں لوگوں کے پاس, لیکن جن کے پاس وہاں پہ ہیں یا تھیں, ہوا کرتی تھیں, ذرا سوچیں نا کیسا دیکھتے تھے. یا ابھی بھی کہیں ٹی وی پہ دکھا دیں ان کی بستی تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء جو ہے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے, اور یہ میدان حشر کا نصف دن ہوگا, یعنی آدھا دن پہلے ہی ہے. ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے, اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, 500 سال پہلے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرق اس لیے تو نہیں بنائے تھے کہ آپ لوگوں کو حقیر دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سردار آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے پاس یہ غریب غریب سے لوگ، کہیں بلال بیٹھے ہیں تو کہیں یہ بیٹھے ہیں، تو غلام کہیں خباب ہیں کہیں یہ ہیں، وہ غلاموں کو تو بالکل ہی نہیں کچھ سمجھتے تھے، یہ بیٹھے پہلے ان کو یہاں سے اٹھائیں تو پھر میں ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں اٹھا سکتا، آگے یہ آئے گا، یہ بات آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں جو خطبہ دیا تھا نا، فرمایا تھا اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، سنو کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی گورے کو کالے پہ فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو گورے پہ فضیلت، مگر تقوی کے ساتھ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور آج عزت کے معیار یہی بن گئے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہے، آپ اس کے ساتھ تو بیٹھ جائیں گے جس کے پاس دولت ہے، اور اس سے متاثر ہوں گے اور آنکھیں ایسی ہو جائیں گی کیا ہے کیا بات ہے، لیکن غریب لوگوں کی تو کالونی کے پاس سے بھی گزرنا ہم پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ ہم بھی انہی میں پیدا ہو سکتے تھے اور انہی میں سے ایک ہو سکتے تھے، یہ ہمارا امتحان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں پیدا کیا تو اب ہم کیا کیا کرتے ہیں، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم بڑی چیز تھے تو ہم کہیں بڑی جگہ پہ کسی امیر خاندان میں پیدا ہو گئے، یہ کوئی ہماری کوئی بڑی لیاقت نہیں ہے، کوئی ہم بڑی بہت بڑی پرسنالٹی نہیں تھے، مگر ہماری پاس کوئی سفارش نہیں تھی کہ ہم نے اپلیکیشنز دے دے کے اور ان گھروں میں پیدا ہو گئے، یا ہم نے بڑے کارنامے کیے تھے جو اللہ نے ہمیں یہاں پہ پیدا کر دی، اور یہ تو گندے گھٹیا لوگ ہیں اس لیے یہاں پیدا ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایمان لانے میں ان کے لیے رکاوٹ کیا تھی، ایک تو یہ کہ آپ تو ہے خود ہی انسان ہمارے جیسے انسان ہے، دوسری کیا رکاوٹ تھی، ہم کیا ایمان لے کر آئے، آپ اپنے ساتھ والوں کو تو دیکھیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں آ کے، اگر ہم آپ کے اوپر ہم مان لیتے ہیں آپ کو تو ہمیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ استغفر اللہ، جن کے پاس نہ مال ہے نہ کچھ ہے وہ اچھا، یہ صرف ان کو باتیں کر کے تو ہم بڑے ہو رہے ہیں کہ اچھا دیکھو کیسے تھے ان کے مالا، کتنی غلط بات ہے نا یہ، آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں اور میں اپنے بارے میں کیا کہوں گی، ہم لوگوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے وہ تو ملا تھے، الذین کفروا من قومہم، وہ تو کفر کیا انہوں نے اس کی قوم میں سے، وہ تو تھے ہی ایسے، نہیں تو میں اور آپ تو بہت اچھے مومن ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، کسی ایسی مجلس میں جہاں پہ ہماری کام والی بیٹھی ہو، جہاں پہ ہمارے ڈرائیور کی بیوی بیٹھی ہو، جو ہمارے کوک کی بیوی بیٹھی ہو، وہ اس مجلس میں آپ اور میں جانا پسند کریں گے، آپ کو کارڈ بھیجتے ہیں جی ہماری بچی کی شادی پہ آئیں، ہم جانا پسند کریں گے، ارے ان لوگوں کے اندر ہم جائیں، ایک تو اس بدبودار بستی میں تو میں جا ہی نہیں سکتی، ایک تو ہماری گاڑی ہی نہیں وہاں جا سکتی، اور میں ان لوگوں میں جاؤں ان کے ساتھ بیٹھوں، ہرگز بھی نہیں ہو سکتا، حالانکہ ابھی ہمارے غلام وغیرہ نہیں ہیں، آزاد لوگ ہیں، ایلیٹسٹ ذہن ہمارا، اس کے باوجود ہم سب سے زیادہ دینی پرہیزگار اور متقی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے کہ ایک لونڈی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے کام کے لیے کہیں جانا چاہتی تھی، راستے میں مل جاتی تھی اور کہتی تھی میرا یہ کام کرا دیں تو اس کے ساتھ چل پڑتے تھے، اور دوسری انہوں نے کیا کہی، یہ تو کمی کمین سے لوگ ہیں اور بادی رائی، یہ تو وہ لوگ ہیں جو بس اس طرح بظاہر دیکھنے میں، ایک تو یہ اس کے اندر بھی ہے کہ بظاہر دیکھنے میں ایسے ہیں، دوسری یہ کہ یعنی بغیر سوچے سمجھے جنہوں نے آپ کو بس مان لیا، ان کی کون سی کوئی سوچ ہے، ان کے اندر کوئی عقل ہے جو آپ کو فالو کر رہے ہیں، یہ کوئی عقل مند لوگ تھوڑی ہیں، یعنی مالداروں کو یہ عقل مند سمجھا جاتا ہے، یہ غریب لوگ ان کی اگر اتنی عقل سوچ ہوتی تو یہ امیر نہ ہوتے، یعنی تھنکنگ کیسی، یعنی بڑا وہی ہے جس کے پاس مال ہے اور عقل بھی اس کو ہی ہے جس کے پاس مال ہے، ان کو کون سی عقل ہے، اللہ اکبر، فالوورز کے سٹیٹس کو دیکھ کے پیغام کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ پیغام کیسا ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا، اور اگر ہم بھی ان کے والے جس پیغام کو انہوں نے ماننا ہے اگر ہم بھی وہی مان لیں گے تو ہم تو ان کے برابر نہیں جیسے ہو جائیں گے, تو ہم کیسے ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اب اس کی ایسنس کو سمجھیں پلیز. اگر ہم نے ان کہانیوں کو ایسے ہی پڑھ کے بس کہانی کے طور پہ پڑھ لیا نا کہ بس نوح علیہ السلام کے ساتھ تو ایسے ہوا, یہ ہوا, یہ, ہم نے اس کی جسٹ نہیں سمجھی. ہم اپنے جو ہماری کمزوریاں ہیں, جو ہمارے اندر یہ تکبر اور ایلیٹسٹ سوچ ہے, ہم اس کو کیسے ختم کریں گے؟ ہم اپنے آپ کو ہم سب سمجھتے ہیں, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم ایسے ہیں, ہم یہ, اور اپنی نیکیوں کو بس ہر وقت وہ سمجھتے ہیں. اگر ہماری سوچ بھی ایسی ہے, گندے گندے سے لوگ, چھوٹے چھوٹے سے لوگ, ہمیں وہ کیڑے لگتے ہیں, اور اپنا آپ ہم ان سے دامن بچا کے رکھتے ہیں جیسے وہ کوئی اچھوت ہے کہ اگر ہمارے سے قریب ہوگا تو ہمیں بھی نہ کہیں کوئی بیماری لگ جائے غربت کی. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. ایسی مثالیں دنیا میں آپ کو ملیں گی, اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے تھے اور اس کے بعد ایسی حالت میں آ گئے کہ لوگوں کے آگے سوالی بن گئے, بھیک مانگنے تک پہ مجبور ہو گئے. کہاں گئے وہ محل, اور کہاں گئی وہ شان و شوکت, اور کہاں گئی وہ بڑی بڑی گاڑیاں اپنے سامنے آپ دیکھتے ہیں پھر بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں. ان کے جو سوچ تھی نا, آج بھی وہ سوچ بدلی نہیں ہے, آج بھی وہ سوچ وہ نظر ویسی ہی ہے. کیونکہ آج بھی کوئی کام اگر غریب لوگ کر رہے ہیں, غریب طبقے میں وہ کام پاپولر ہے, کیا میں اور آپ کرنا چاہیں گے چاہے وہ کام کتنا ہی حق کیوں نہ ہو؟ ہمیں اس سے کیا حق ہے؟ تو فضیلت صرف مال کی تھی, ویلیو صرف مال کی تھی, اور یہ صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا, ہر پیغمبر کے ساتھ یہی ہوا, اور آج تک لوگوں کا رویہ یہی ہے کہ وہ مال سے مرعوب ہوتے ہیں. ظاہری لوگوں کی ٹپ ٹاپ سے, ظاہری شان و شوکت سے, پیسے سے, یہی ایک کرائٹیریا جس سے ہم لوگوں کو تولتے ہیں. جس کے پاس مال ہے وہ زیادہ وزنی ہے, اور جس کے پاس مال نہیں وہ کچھ نہیں. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ, اور ہم تو نہیں دیکھتے کہ تمہارے لیے کہ ہمارے اوپر تمہارا کوئی فضیلت ایسی حاصل ہے, کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی ایسی بڑائی حاصل ہے. کوئی فضل وہ کس کو سمجھ رہے تھے؟ یعنی مال و دولت, کہ مال و دولت تمہارے پاس ہم تو نہیں دیکھتے کہ ہمارے سے بڑھ کے کوئی ہے. اب مال کے پجاری ایسی باتیں کریں گے, اسی کو پیمانہ بنائیں گے. ان کو یہ نہیں ہے کہ یہ پیغام کیا دے رہے ہیں, اس پیغام کو دیکھا جائے وہ حق ہے یا نہیں. جب انسانوں کی نظروں کے آگے یہ مال کا پردہ پڑ جاتا ہے نا, اس کا نشہ سوار ہو جاتا ہے, اس کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے, تو پھر اس کو کوئی اور بات سمجھ نہیں آتی. وہ اللہ کا فضل بھی کس چیز کو کہتے ہیں؟ مال کو. حالانکہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ نبوت کتنی بڑی چیز ہے. قال یا قومی, انہوں نے کہا اے میری قوم, ارائیتم ان کنتو علی بینۃ من ربی, اے میری قوم کیا دیکھا نہیں تم نے اگر میں ہوا ایک دلیل پر اپنے رب کی طرف سے؟ اگر یہ سوچ لو تم میری بات نہیں مان رہے نا, تو مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو, تو مجھے ایسے کہہ رہے ہو, تو ٹھیک ہے پھر یہ سوچ لو کہ اگر میں کھلی شہادت پہ, یعنی اگر واقعی میرے پاس ایک دلیل ہے, فطرت کی دلیل, ایک تو وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے بینہ, اور دوسری وآتانی رحمتا من عندہ, اور اللہ نے مجھ کو رحمت دی ہے اپنے پاس سے. وہ رحمت کیا ہے؟ نبوت. اللہ نے دو چیزیں مجھے دی ہیں, لیکن وامیت علیکم, لیکن وہ چھپا دی گئی تم سے, تم پہ چھپی ہوئی ہیں, تم پہ ظاہر نہیں ہوتی, تمہیں نہیں نظر آ رہی. تو کیا یعنی سوچو, تم تو مجھے ایسے کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹا ہوں, میں یہ ہوں, لیکن سوچو کہ میرے پاس اگر یہ دو چیزیں ہیں اور تم سے یہ چھپائی گئی ہیں, انلزمکموہا, کیا ہم لازم کر دیں گے تم پر اس کو؟ کیا میں اس کو تھوپ سکتا ہوں تمہارے اوپر؟ یعنی یا میں, میرے پیروکار. اب جمع کا سیوا گیا, پہلے کیا تھا؟ واحد کا. پہلے نبوت کی بات تھی, بینہ کی بات تھی, واحد کا سیوا, کیونکہ نبوت تو سب کو نہیں ملی ہوئی تھی, لیکن اب تمام ایمان والوں کی طرف سے بول رہے ہیں نوح علیہ السلام. اپنی اور تمام ایمان والوں کی کہ ہم کیا لازم کر دیں گے تم پہ، کیا ہم تھوپ دیں گے تم پہ، کیا ہم تم پہ چپکا دیں گے کوئی ہدایت کو یا اس بات کو یا اس علم کو یا ایمان کو، یعنی کہ تم اگر تم نے ہماری بات سن لی یا ہم کوئی زبردستی تم سے کرا سکتے ہیں، مجبور کر سکتے ہیں تمہیں کہ تم قبول کرو، نہیں تم نے بس یہ مان کے ہی دینا، تمہیں ایسا لگتا ہے؟ وان تم لہا کر رہی ہوں، جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تم چاہتے نہیں ہو، تو ہم کہاں سے تمہیں ہدایت دے سکتے؟ ہم تو نہیں کر سکتے، تم چاہے آ کے ہماری بات سن بھی لو لیکن ہم تمہارے اوپر ہدایت تھوپ تو نہیں سکتے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں سے ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا. آپ نے تو 13 سال تبلیغ کی ہے، نوح علیہ السلام نے تو یعنی مکی دور کی یہ صورت ہے نا، آخر دور کی، تو ابھی تو 13 سال ہوئے، تو انہوں نے تو 950 سال تک نصیحت کی تھی، اور پھر دیکھیں ان کی نصیحت کا جواب لوگ کیا دیتے تھے. ویا قومی، اور اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال کا سوال نہیں کرتا. آپ دیکھ لیں کہ کسی پیغمبر نے مال کا سوال نہیں کیا، صاف کہا ہے ان اجریہ الا اللہ، میرا اجر صرف اللہ کے پاس ہے، میں تم سے کوئی فیس نہیں لیتا کہ مجھے فیس دو، میں نے تمہیں اتنا بتایا 950 سال بتایا یا اتنی تمہیں اتنے پر آور کی میں تم سے فیس لوں. آپ دیکھیں کوئی ہنر، کوئی علم، چاہے آپ میتھ پڑھیں، انگلش پڑھیں، سائنس پڑھیں، ہر ایک آپ سے فیس چارج کرتا ہے، کوئی مفت نہیں پڑھاتا. دیکھا نا آپ نے، کوئی مفت کا ایک گھنٹہ بھی نہیں دیتا. اگر آپ ایک گھنٹے کی ٹیوٹرنگ کا پوچھیں، کوئی $30 لے گا، کوئی 50 لے گا، کوئی 60 لے. یہ علم صرف ایسا ہے جو پیغمبروں نے فری دیا، اس لیے کہ اس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا، یہ انمول ہے، یہ وہ ہے جو پرائس لیس، جس کو کہتے ہیں نا پرائس لیس. پرائس لیس کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی پرائس پے ہی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کچھ چارج نہیں کیا جاتا. تو اس تمہارے کے اوپر کون سی چٹی ہے کہ تمہیں کچھ دینا پڑے گا؟ میں کون سا تم سے کچھ مانگ رہا ہوں کہ تمہیں یہ ہو کہ پتہ نہیں یہ ہمیں اس لیے بلا رہا ہے کہ اس کو ہم سے کچھ چاہیے، میں تو تم سے نہیں مانگتا. اب آپ دیکھیں آج بھی جب ہم لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ان کو ہم سے کوئی اپنی کلاس میں لے کر آئیں گے تو شاید ان کو کوئی فیس ہم سے چاہیے، کوئی ڈونیشن چاہیے، کوئی کچھ چاہیے، جو کہ ان کو کوئی لالچ ہے ہم سے جو اتنا ہی ہمیں بلا رہے ہیں. کیونکہ آج ہر ایک کی نظر بس ایک پیسہ ہی ہے جو سب چیزوں کا کرائٹیریا. اور بعض جگہ ایسا ہو بھی گیا کہ دین والوں کو لوگ دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں پتہ نہیں چندہ مانگنے ہی آ گئے. ہمارا آج کا یہی بن ہی گیا ایک نارم کہ ہر جگہ ہم مانگتے ہی پھرتے ہیں ڈونیشن، ادھر سے مانگا، ادھر سے مانگا، ہر جگہ. بعض لوگ تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں گیٹ پہ کوئی داڑھی والا ہے، کوئی ٹوپی والا ہے، تو کہتے ہیں اسے جان چھڑاؤ، کہہ دو صاحب گھر پہ نہیں ہے، چندہ مانگنے والے آئے ہیں. ہم آج منگتے فقیر بن گئے نا، پیغمبروں نے ایسا نہیں کیا تھا. ان کو کوئی اپنی آرگنائزیشن اپنی وہ نہیں چلانی تھی جس کے لیے اتنا بڑا ان کو انفراسٹرکچر چاہیے کہ بس مانگتے پھرے لوگوں سے اتنا ڈونیشن اکٹھا کرنا ہے. وہ تو کہتے تھے ہمیں نہیں تم سے کچھ چاہیے. ہر پیغمبر نے یہ کیا، یہ وہ کام ہے جس کے لیے کسی قسم کا بھی فائدہ، کوئی مفاد، نہ مال، نہ کوئی کسی قسم کی غرض کسی سے رکھی، کوئی لالچ نہیں رکھا، صرف ایک خیر خواہی کے ساتھ یہ کام کیا جا سکتا. اور کسی نمود و نمائش، کسی عزتیں چاہنا، تعریفوں کے بغیر، اس چاہنے کے بغیر یہ کام کیا جا سکتا. آج ہم نے چونکہ مال کو بیچ میں لیا ہے نا، تو اسی لیے دیکھیں آج دین والوں کی بھی عزت چلی گئی، ان کو بھی نہیں کوئی عزت سے نگاہ سے دیکھتا، فقیر سمجھتے ہیں لوگ ان کو، دیکھتے ہی بس کہتے ہیں کہ بس ان سے جان چھڑائی جائے کسی طرح. تو نہیں، مال نہیں چاہیے. جب آپ اس چیز سے اپنے آپ کو اوپر کر لیتے ہیں نا، تو پھر لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہاں پھر کیوں یہ ہمیں بتانے کے لیے اتنے بےچین، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مال کے بغیر کرے؟ پھر ان کو یہ بات کا یقین آتا ہے کہ نہیں، صرف ہماری خیر خواہی کے لیے کہہ رہے ہیں، اجر اس کا صرف اللہ دے سکتا ہے. یاد رکھیں جو بھی دین کا کام کریں، اپنی نگاہ اللہ کی طرف سے جو اجر ملنے والا ہے اس کے اوپر رکھیں، سیلف لیس ہو کے یہ کام کریں، اللہ کی خاطر کریں. یہی سب سے بڑی خوبی ہے اس کام کی، کہ کوئی اور آپ کو کوکنگ بھی کوئی سکھائے گا نا اس کے بھی پیسے لے گا. یہ کوکنگ سکھانا, یہ ریسیپی دینے کے بھی لوگ لیتے ہیں کہ بھائی یہ ریسیپی ہے تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ ہمیں ملے. یہ جو آن لائن بھی چیزیں ڈالتے ہیں ان کے پیچھے بھی ان کو چیز کوئی مل رہی ہوتی ہیں ان ویب سائٹ سے کہ یہ اتنے لوگ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے یا آپ پاپولر ہوں گی کہ میری تو ویڈیو اتنے لوگوں نے دیکھی. کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے, اس کام میں کوئی لالچ نہیں. یہ لالچ کے بغیر ہی کیا جائے تو اس میں اثر ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا, اور نہیں میں دور کرنے والا پرے کرنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. تم یہ کہتے ہیں ان کو اپنی مجلسوں سے نکالو, میں تو نہیں ان کو نکال سکتا, میں تو نہیں ان کو دور پھینک سکتا. کیوں؟ انہم ملاقو ربہم, یہ تو اپنے رب سے ملاقات رکھنے والے ہیں, کرنے والے ہیں, یعنی اپنے رب سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں. ان کے دلوں میں تو تڑپ ہے اپنے رب سے ملنے کی, اس کا قرب حاصل کرنے کی, تو میں ان کو اپنی مجلس سے نکال دوں. اور پھر دوسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو اللہ سے ملنے والے ہیں, وہاں پہ یہ جا کے کیا شکایت کریں گے کہ انہوں نے ہمیں اپنی مجلس سے نکال دیا, اور کس قصور پہ کہ یا اللہ ہم غریب تھے اس لیے. تو نوح علیہ السلام صاف طور پہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں نکال سکتا, یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. ولکنی اراکم قوما تجہلون, میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایک جہالت برتنے والی قوم ہو. صاف ان کو کہہ دیا, حالانکہ وہ بڑے بڑے سردار تھے. اب کہتے کہ ہاں یہ سرداروں کو اگر میں نے ناراض کر لیا تو ظاہر ہے جب آپ چندے کے لیے اور پیسوں کے لیے لوگوں کے سے وہ رکھتے ہیں ایک لالچ, یا ایک آپ کو یہ ہوتا ہے کہ امید کہ یہاں سے مجھے کوئی ڈونیشن ملے گا, پھر آپ ان کو کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟ پھر ان کو کہہ دیں اگر میں تو تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت برت رہے ہو, یہ کیسے کریں گے؟ یہ تو آپ ان کے سامنے ریڈ کارپیٹ بچھائیں گے, پھر تو آپ پیچھے کریں گے غریبوں کو ان سے کیا ملنا, یہ کون سا ڈونیشن دے سکتے. پیغمبروں نے اس سے اوپر اٹھ کے اپنی دعوت اور تبلیغ کا کام کیا, اس دین کا کام کیا. تو سب سے بڑی چیز, قیمتی چیز اللہ کے نزدیک ایمان ہے. ایمان مال نہیں ہے, مال تو اللہ نے دیا ہوا, اس میں کسی کا کیا کمال. اگر آپ کے پاس چار پیسے زیادہ ہیں اور کسی کے پاس کم ہے تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ کہاں سے لائے؟ جب پیدا ہوئے تو پیسے لے کے آئے تھے, اللہ نے دیے, اس میں تو اللہ کے آگے اور جھک جانا چاہیے. یہ انہوں نے کہا کہ میں تو ان کو دور کرنے والا نہیں ہوں, میں نہیں ایسے کر سکتا. اور انسان دیکھے تو دیکھیں جو غریب ہے وہ جو 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے پتہ ہے کس لیے چلے جائیں گے؟ یہ تو پہلے جنت میں جانے والے ہیں. ارے آپ سوچیں تو یہ حساب کتاب کم رکھتے ہیں, جس کے پاس جتنا مال ہے اس کا حساب کتاب اتنا زیادہ ہے. بخاری اور مسلم میں وہ حدیث نہیں ہے کہ ہلاک ہو گیا وہ جس کے پاس مال ہے, وہ ہلاک ہو گیا جس کے پاس مال ہے, وہ ہلاک ہو گیا جس کے پاس مال ہے. صحابہ تو اتنے پریشان ہوئے, اے کیا بنے گا ہمارا؟ آپ نے فرمایا سوائے اس کے, یعنی قیامت کے دن وہ ہلاک ہو گیا, سوائے اس کے جو دائیں بائیں آگے پیچھے لٹاتا ہے, خرچ کرتا ہے. کس پہ؟ میک اپ خریدنے پہ, بیوٹی پارلر پہ, مہنگے کپڑے خریدنے پہ, نہیں اللہ کے راستے میں. اگر نہیں ایسا کرتا بس گیا پھر وہ. اب جو مالدار ہے اس کے لیے حساب دینا ہوگا, اس لیے فرمایا اسے ہلاکت ہے. کس کس چیز کا حساب دو گے؟ ابھی حساب کتاب اتنا مشکل ہے, اتنا مشکل ہے دینا. اب اس میں کچھ چیز رونگ نکل آئی وہ تو بعد کی بات ہے, حساب کتاب اٹ سیلف کتنا مشکل چیز ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو عذاب ہی اس پہ, مگر حساب کے لیے تو کھڑا ہوا نا. 500 سال اس کو لگ گئے. آپ کو پتا ہے عبد الرحمن بن عوف اتنے مالدار تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آخر میں مجھ سے ملے ہو جنت میں. وہ پریشان ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تیرے مال کی کثرت نے تجھے روک کے رکھا حساب دینے میں, حالانکہ ان کے کون سے مال کوئی اللہ معاف کرے کوئی حرام کا تو ایک اس کے اندر ایک شک بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے جیسوں کے تو مالوں کا ہی نہیں پتا کدھر کدھر سے آتے ہیں اور کیا اس میں شامل ہو جاتا ہے. کسی کا حق تو نہیں مار لیا, کسی کو اور تو نہیں دل دکھا کے لیا, کہیں ہمارا نہیں بنتا تھا وہاں پہ تو نہیں ہم نے لے لیا. تو جتنا زیادہ دیکھیں یہاں پہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں نا, جتنا جس کا سامان ہوتا ہے تلاشی میں اس کو کتنی دیر لگتی ہے, اور جن کے پاس صرف ایک ہینڈ کیری ہوتا ہے وہ لے کے تو نکل بھی جاتے ہیں باہر, وہ رکے رہتے ہیں اندر ہی بیٹھے ہیں. ہاں وہ کھلوا رہے ہیں، سامان کھول رہے ہیں، وہ ایک ایک چیز کی چیکنگ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ نہیں ہوگی چیکنگ، ایک ایک ڈالر کا پوچھا جائے گا. پانچ سوال ایسے ہیں جن کے بغیر کسی کا، کسی کے پیر ہل نہیں سکتے حشر کے میدان سے. ان میں دو سوال مال سے متعلق ہیں، ایک کمایا کہاں سے اور دوسرا خرچ کہاں کیا. اب یہ دو سوال دیتے دیتے جواب ہم کدھر پہنچیں گے؟ جن کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں وہ تو قناعت کرنے والے ہو جائیں، اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے دیا. وہ حریص نظروں سے نہ دیکھیں، آئے اس کو زیادہ مل کے آیا، یہ کاش میرے پاس بھی ہوتا. یہ تو انہوں نے کہا تھا جنہوں نے قارون کو دیکھا تھا، کاش ہمارے پاس بھی ہوتا ایسے. وہ جو نوجوان تھے ایسے، جو نہیں نہ سمجھ تھے، پھر ان کو کیا کہا تھا جن سمجھدار لوگ تھے انہوں نے. اللہ کا قرآن بہت باتیں بتاتا ہے، ہمیں ہی سمجھ نہیں آتی. اور یا قوم من ینصرنی من اللہ، اے میری قوم میری مدد کون کرے گا اللہ کے آگے؟ پھر ان ترتہم، اگر میں نے ان کو پرے دھتکار دیا، میں نے ان کو دور کر دیا، میری اللہ کے سامنے مجھے کون بچائے گا؟ اور میں ان کو پیچھے کر دوں، کون مجھے وہاں پہ سیو کرے گا؟ ہمیں تو یہ باتیں نہیں سمجھ آتی. پیغمبر ہو کے، حالانکہ وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے جی میں تو، جیسے ہمارے پاس بڑے اچھے اسکیوز ہوتے ہیں، نیت تو میری اچھی ہے، اصل میں ان کو میں نے دور اس لیے کیا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے ملا جو ہیں یہ ایمان لے آئے. دیکھیں میری نیت کتنی اچھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی سی بات کی تھی کہ اندھے صحابی آئے ہیں کچھ پوچھنے لگے، تو آپ نے چاہا کہ میں پہلے یہ جو بڑے سردار بیٹھے ان کو جواب دے دوں، تو ان کو تو یہ میرے صحابی ہیں، ان کو تو بعد میں بھی بات کر لوں گا. کوئی ایسا دل میں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے آبا سوا تو اللہ اتار دی. اللہ کو نہیں پرواہ ہے کہ امیر آئیں یا وہ آئیں یا بڑے بڑے سینیٹر آ جائیں، منسٹر آ جائیں. اللہ کے نزدیک جو ویلیو ہے وہ ایمان ہے، لوگوں کی پوزیشنز اور پیسہ نہیں ہے. مجھے میری کون مدد کرے گا؟ ہم بھی کبھی ایسے سوچتے ہیں، میری کون مدد کرے گا؟ میں نے ان لوگوں کو دھتکارا، ان کو کہا یہ غریب سے، کمینے سے، یہ ایسے سے لوگ ہیں. اسلام نے کیسے، دیکھیں یہ فرق مٹا دیا کہ اپنے آپ کو امیر سمجھ کے تمہارا دماغ خراب نہ ہو جائے. ہاں کیا ویلیو ہے انسان کی؟ وہ ایمان بتاتا ہے، وہ اس کے اندر جو تقویٰ ہے وہ بتاتا ہے. یہ معیار کیوں ختم ہو گئے ہمارے اندر سے جو اسلام نے ہمیں دیے؟ ہم بھی لوگوں کو کیوں ایسے تولنے لگے کہ اس کی شکل دیکھتے ہیں، پھر اس کے پیسہ دیکھتے ہیں. کیسے؟ اب پیسہ تو بینک بیلنس تو نظر نہیں آ رہا. اچھا پھر کیا برانڈ کے کپڑے پہن کے آئی ہے، کس گاڑی میں آئی ہے، گھر کتنا بڑا، اچھا اس کے مطابق ہماری پھر اس کے ساتھ سلوک ہے. اللہ اکبر. اگر قرآن پڑھ کے ہم نے یہ بھی نہ سیکھا اور پیغمبروں سے یہ بھی نہ سیکھا اور ان کی زندگیوں سے نہ سیکھا، تو یاد رکھیں غربت والی زندگی تو میرے نبی کی تھی. تو اگر یہ زندگی آپ کو نہ پسند ہے نا، تو آپ پھر اس دور میں بھی پیدا ہوتے تو پھر اسی دماغ کے ساتھ ہوتے کہ ہاں کس کے اندر بہت زیادہ تکبر تھا اس زمانے میں، ابو جہل میں تکبر. ہمارے نبی کے گھر میں تو روٹی بھی نہیں دو دفعہ پکتی تھی دن میں، چولہا نہیں جلتا تھا کئی مہینوں. تو لیکن ہم، مجھے آپ کو تو غریب لوگ کہاں پسند ہیں. افلا تذکرون، کیا بھلا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں تمہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. سبحان اللہ، یعنی Look at how down to earth he was. اور پیغمبر کیسے ہوتے ہیں. اچھا ہمارے پاس کچھ نہ بھی ہونا، ہماری شیخیاں کتنی ہوتی ہیں، جی میرے پاس تو یہ، ہمارے پاس تو ایسے بنے. وہ اپنے آپ کو الٹا بتا رہے ہیں، نہ کہ یہ سوچے ہم ہمارے جیسے ہوں. اپنا کمپیرزن کیا کریں، میں کس سے زیادہ قریب ہوں، کس کی سوچ سے، کس کے عمل سے؟ کیا پیغمبروں کی جیسی سوچ اور عمل میرا ہے، یا اس سے چلو قریب قریب. وہ کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں کہ انسٹیڈ آف سینگ کہ میں ان کو ذرا بتاتا ہوں کہ میرے پاس تو کتنے خزانے ہیں، میں تو ایک فرشتے کو حکم دوں تو یہ کر دے تمہارا اور وہ کر دے اور میرے پاس کتنی پاور ہے، ویسے ہی وہ تو صاف کہہ رہے ہیں میرے پاس تو کوئی خزانے ہیں ہی نہیں. اب اس سے لوگوں نے بھاگنا تھا کہ قریب آنا تھا؟ جو جن کے دماغ اتنے خراب ہوں کہ مال ان کے دماغ پہ سوار ہے، انہوں نے قریب آنا تھا کہ دور بھاگنا تھا؟ دور بھاگنا تھا. لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں، وہ یہ تو دور بھاگ جائیں گے اگر میں نے ان کو یہ بتا دیا تھا. صاف بتا رہے ہیں، میں تمہیں کہتا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں، اللہ کے خزانے کوئی میرے پاس نہیں ہیں. یہ چیزیں اگر کہہ دیتے کہ میرے پاس تو اللہ کے خزانے ہیں تو لوگ تو بھاگے آ جاتے، لیکن نہیں ہے میرے پاس. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اپنی بالکل کلیئر بتا دیا, بالکل سچائی بتائی, کوئی شیخیاں نہیں ہیں, کوئی بڑائیاں نہیں ہیں. اور واقعی نبیوں کے ہاتھ میں خزانے نہیں ہوتے, اللہ کے ہاتھ میں. جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں آ کے بتائیں آپ کی مانگیں کیا ہیں, 24 گھنٹے میں ہم پوری کر کے دیں گے, ان کے پاس پتہ نہیں کون سے خزانے جو نبیوں کے ہاتھوں میں بھی نہیں تھے. اور ہم بھی چل پڑتے ہیں ان کو فون کرنے کے, کیا اس فلانے بابا کا نام اور اس کا جلدی سے فون نمبر نوٹ کر لو, اس کا ایڈ آیا تھا میں نے دیکھا تھا, کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے میں تمہاری مراد پوری ہوگی. نبیوں نے تو یہ دعویٰ کیا نہیں, یہ نعوذ باللہ کو نبیوں سے بھی اوپر ہیں جو کہ یہ کر سکتے ہیں. تو نبی مختار کل نہیں ہے, رزق کے خزانے اس کے پاس نہیں ہیں, نہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں, انہوں نے کوئی ایسے دعوے نہیں کیے. ولا عالم الغیب, اور دوسری چیز لوگوں کو کیا اٹریکٹ کرتی ہے, وہ غیب کی خبریں بتائیں نا ہمارے فیوچر میں کیا ہوگا. استخارے آپ کر کے, استخارہ کس چیز کا نام رکھ لیا, غیب کی خبریں بتانے کا. آپ جی ہمارا استخارہ کر دیں, کیوں وہ کریں گے تو کوئی غیب کی خبر, یہاں پہ شادی کریں نہیں کریں, یہ کاروبار کریں نہیں کریں, وہ کہتے ہیں ہم غیب بھی نہیں جانتے. دیکھیں نبی کہہ رہا ہے, نبی تو یہ آپ کو غیب بتائیں گے. جن کے پاس آپ جاتے ہیں ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے مجھے بتاؤ, ستاروں کی چال دیکھ کے مجھے بتاؤ, پتہ نہیں اب ٹیرو کارڈ بھی کیا کیا چیزیں نکل آئیں یہ دیکھ کے مجھے بتاؤ, یہ غیب بتائیں گے. نیا سال شروع کیا ہونے لگتا ہے وہ جی غیب کی خبریں جی بتا رہے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا. فیوچر جو ہے وہ غیب ہے, وہ نظروں سے اوجھل ہے. نبی بھی نہیں جانتے, نبی بھی غیب کی باتیں بتاتا ضرور ہے, جنت بھی غیب ہے, جہنم بھی غیب ہے, وہ بتاتا ضرور ہے, لیکن یہ وہ خبریں ہیں جو اللہ نے اس کو دی. وہ اپنے آپ کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتا, عالم الغیب صرف اللہ ہے. یعنی کوئی میرے پاس سپر نیچرل پاورز نہیں ہے, صاف بتا دیا. حالانکہ کہنے کو ہمارے جیسا کہیں نہیں نہیں ہم تو اس طرح نہیں کہتے, ذرا ہم ان کو کہتے ہیں کہ میں مجھے پتا ہے کہ تمہارے حالات یہ ہیں, صرف دیکھتے ہی کسی کو تاکہ وہ ذرا میرے سے مرعوب ہو جائے, تو اس طرح وہ دین کی طرف آ جائے گا. تو میں تو دیکھوں کتنی اچھی نیت سے یہ کام کریں, دین کی طرف بلانے کے لیے کریں, یہ ایسا نہیں ہوتا. دیکھو نبیوں کا طریقہ تبلیغ کیا تھا, تو نہ تو بڑی بڑی باتیں کی اس طرح کی, ہمارے پاس کچھ نہ بھی ہو تو ڈینگے مارتے رہیں گے, شوخیاں مارتے رہیں گے, کوئی علم غیب نہیں ہے لیکن ایسے ہی بس لوگوں کو 2-4 باتیں بتا دی. وہ اس طرح بھی نہیں لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے تھے. ولا اقول انی ملک, نہ میں تم سے کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں, سبحان اللہ. اور ہم تو اپنی نیکی کے ہی دعوے لوگوں کے سامنے ایسے کرتے رہتے ہیں, یہ لوگ امپریس ہو جائیں میری نیکی سے, لوگ ایسے سمجھے کہ پتہ نہیں میں کوئی فرشتہ ٹائپ پرسن ہوں, کیونکہ میں دین کی تبلیغ کر رہی ہوں, میں کوئی پڑھا رہی ہوں, تو میں ان کو بتاؤں نا اپنے کارنامے, کہ ان کو پتا چلے کہ میں کتنی بڑی چیز ہوں. پیغمبر کہہ رہے ہیں, پیغمبر سے بھی بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے, میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. اور فرشتوں سے اور کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے, تو میں تو ایسا بھی نہیں کچھ کر سکتا. نہ وہ اپنی نیکی جتا رہے ہیں, نہ وہ اپنے آپ کو کوئی بہت خزانوں کے مالک کہہ رہے ہیں, میں نہ کوئی غیب کی خبریں, تو جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں چیزیں وہ تو ساری ختم کرتی. یعنی پیغام کی طرف آؤ, اس کو مانو, یہ نہیں کہ مجھ سے اٹریکٹ ہو کے میرے ساتھ منسوب ہو جاؤ. لوگ تو پھر کہتے ہیں ان سے پھر دعا کرا لیں, ان کو پھر ایسے کر لیں, ان بس ان کا پھر دامن پکڑ لیتے ہیں, کیونکہ یہی ہیں جنہوں نے پار کرانا. اور اگلی چوتھی بات کیا, کہ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا, نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو, یہ جو میرے فالوور ہیں جن کو تمہاری نظریں حقیر سمجھتی ہیں, یعنی میں نہیں ان کو حقیر کہتا, تمہاری نظریں جن کو حقیر سمجھتی ہیں, میں تو نہیں یہ کہتا کہ ان کو کوئی اللہ بھلائی نہیں دے گا. یعنی کو بعض یہ بھی فتوے دینا شروع کر دینا, نہ ان کو کچھ نہیں ملا, لو دنیا میں تو ان کو کچھ ملا نہیں, وہاں پہ ان کو آخرت میں جنتیں مل جائیں گی, میں تو نہیں یہ کہتا. یعنی یہ بھی میرا کوئی کام نہیں ہے کہ میں لوگوں کے اوپر فیصلے کروں کہ یہ فلانے کو جنت ملے گی, فلانے کو جہنم ملے گی, فلانے کو کچھ نہیں ملنا, اور آج اگر ان کے پاس کچھ نہیں کل کیا ملے گا. دیکھیں کتنی زبردست بات ان باتوں سے پتا چلتی ہے کہ حق کی بات کہیں, لوگوں کو اپنے سے متاثر کرنا کہ میں کسی طرح اپنے آپ سے اتنا امپریس کر دوں کہ لوگ میری نیکی کے گرویدہ ہو جائیں, یا لوگوں کو یہ ہو کہ اس کے پاس مال ہے تو ہمیں بھی پتہ نہیں مال دلا دے گی, یا میری دعائیں قبول ہوتی ہیں, میں نے تو ایسے دعا کی وہ ایسے قبول ہوگی, بس ایسے میں تو یہ کہتی ہوں جو منہ سے نکالتی ہوں وہ ایسے. اس طرح کی باتیں کرنا یا لوگوں کو غیب کی باتیں بتانا شروع کر دینا, یا لوگوں کو کسی لالچ میں لے کر آنا کہ وہ سمجھنے لگے کہ آپ کچھ کرا سکتے ہیں اللہ کے ہاں کام، چاہے کوئی غیب بتا سکتے ہیں، چاہے کوئی نوکری دلا سکتے ہیں، چاہے کوئی ایسی دعائیں کرا کے اپنا کام نکلوا سکتے ہیں، چاہے آپ فتوے بتا سکتے ہیں کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، اس طرح کی چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے وہ، ایسی مطلب آرٹیفیشل سی، چلو ایسے کر لیں تو پھر یہ امیر لوگ خوش ہو جائیں گے، یہ ایمان لے آئیں گے، ایسے بھی نہیں کرتے. حق حق ہے، چاہے کسی کو برا لگے، چاہے کوئی اس سے بھاگ جائے، نہیں ٹھیک ہے مجھے میرے پاس ہے ہی نہیں، اگر تمہیں اس وجہ سے میری طرف آنا ہے تو بھلے نہ آؤ، میرے پاس تو نہیں ہے کوئی خزانے. اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں، یعنی یہ جو جن لوگوں کو تمہاری نظریں حقیر دیکھتی ہیں، تم کہتے ہو کہ میں کہہ دوں کہ بھئی ان کو کچھ نہیں ملنا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ کو پتا ہے جو ان کے دلوں میں، دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، ان کے دل میں ایمان جو ہے وہ اللہ کو پتا ہے. اور پھر دیکھیں اللہ نے تو باہر تھوڑی دیکھنا، اس نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے ہماری طرح کہ کس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، اس نے تو دیکھنا ہے دل میں کیا ہے. اور یہی بات ہمارے لیے الارمنگ ہے، کیونکہ ہم کیا دیکھتے ہیں ظاہر میں کیا ہے، ہماری توجہ دل کے اس کے اوپر نہیں ہوتی، اللہ کیا دیکھتا ہے اندر کیا ہے، اس دن وہ کیا سینوں کے بھید باہر نکال لے گا. اب آپ دیکھیں جب اللہ تعالی نے اندر دیکھنا ہے نا، تو اندر کی صفائی کی تو ہمیں پرواہ ہے نہیں، باطن کو ہم صاف کرتے نہیں ہیں، ہم جو ججمنٹس دیتے ہیں یا جو ہم توجہ دیتے ہیں وہ ظاہر ظاہر پہ ہے، اللہ کو ظاہر سے پرواہ نہیں ہے. اگر تمہارا باطن، باطن میں ایمان ہوتا ہے، باطن میں اخلاص ہوتا ہے، باطن کے اندر ہے نا یہ چیزیں، تو اللہ باطن دیکھتا ہے. اللہ عالم بما فی انفسہم، باہر سے اگر یہ تمہیں غریب لگ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ ان کے ایمان کیا ہے. آپ کو دعوت دینے کی حکمتیں پتہ چل رہی ہیں ان آیات سے. انی اذن لمن الظالمین، بے شک میں تو تب ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی کیا مطلب؟ اگر میں تمہارے کہنے کے مطابق ان کو یہاں سے دھتکار دوں، ان کو باہر نکال دوں اور تمہیں بٹھا لوں یہاں پہ کہ تم ایمان لے آؤ، اللہ کو نہیں کسی کے ایمان کی ضرورت، چاہے ساری دنیا کوئی ایمان چھوڑ دے، اللہ کو اس سے پرواہ نہیں ہے، تو میں کدھر جاؤں گا پھر، میں تو خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. انسانوں کے ساتھ دیکھیں معاملہ کرنا نا، انسانوں کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے، اس کی بیسس کے اوپر فرما رہے ہیں کہ میں تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤں گا اگر میں نے یہ کام کیا کہ ان کو نکال دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں، اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں کر رہے. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کیا پوائنٹ میں بتا رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اس میں کچھ کمی نہیں کر رہے، پیغام ہی دے رہے ہیں نا، کیا دین کا ہی کام کر رہے ہیں، دوسروں کو لا کے بٹھا کے ان کو بات بتائیں گے. کیا بات آپ کو سمجھ آتی ہے یہاں پہ کہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا بھی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، کہ یہی آزمائش بن گئی، یہی ٹیسٹ ہے، ہم میں سے بعض کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ بعض کے لیے فتنہ بنا دیے گئے، وہی ان کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں. اب یہ ان کی وجہ سے دیکھیں یہ ایمان سے محروم ہو گئے، یہ غریب لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ نوح علیہ السلام کے لیے کیا امتحان ہے؟ کیا ان کو اٹھا کے ان کو بٹھا لیتے ہیں چاہے دین کے لیے کر رہے ہیں؟ فرماتے نہیں، میں تو خود ظالم ہو جاؤں گا اگر میں یہ کام کروں. بعض دفعہ انسان کی آزمائش اور انسان کی یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ دین کیا ہے، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، اپنی یہ کرنا، لوگوں کو پیغام پہنچا دینا، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے اس سے کہ ان کے ساتھ سلوک تمہارا کیا ہے، تمہارے اپنے اندر تکبر ہے یا عاجزی ہے. پیغمبر جو تھے وہ اپنی بڑائیاں اور اپنی شیخیاں لوگوں کو بگاڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو بلکہ اپنے آپ کو بالکل ہی وہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ میں ایک عام آدمی ہوں، وہ اللہ سے جوڑنے آتے تھے، اس لیے کہہ دیا میں کچھ نہیں ہوں، یہ بظاہر چیزیں جو تمہیں امپریس کرتی ہیں ان میں سے تو کچھ بھی میرے پاس نہیں، میں تمہیں بس دعوت دینے آیا ہوں. لوگوں کو اپنا مرید بنا لینے کہ آگے میری ٹانگیں دبانے شروع کر دیں، میرے گھر کے کام کریں، تو پھر بس میں ان کو اب آخر اللہ سے جوڑ رہا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ کیا سبق ملا کہ یہ نہ ہو کہ ہمارا امتحان اس چیز میں ہو رہا ہو کہ جس کے پاس مال یا سٹیٹس نہیں ہے اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں، کیا اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں، کیسا اس کو دیکھتے ہیں. کیونکہ دن بدلتے دیر نہیں لگتی، سامنے آ جاتی ہیں چیزیں. کون سی بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ جائے اس سے بہت ڈرنا چاہیے. تلاوت سنتے ہیں.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم